السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے سات، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کی سابق خاتون اول اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز ہارلے اسٹریٹ کلینک لندن میں انتقال کر گئی ہیں. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے ان کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کلثوم نواز کی میت کو پاکستان لایا جائے گا. بیگم کلثوم نواز کینسر کے مرض میں لندن میں زیر علاج تھیں. ان کی تدفین جاتی عمرہ رائے بنڈ میں کی جائے گی. سندھ ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے کراچی میں 12 مئی 2007 کو ہونے والی ہلاکتوں اور ہنگامہ آرائی کی اثر نو تحقیقات کا حکم دے دیا ہے. حال ہی میں پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا ہے کہ پاکستان کو 9 ارب ڈالر کی فوری ضرورت ہے. ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف سے قرضہ آخری قدم کے طور پر لیا جائے گا، اور اس سے پہلے دیگر ذرائع تلاش کیے جائیں گے. افغانستان کے مشرقی ننگرہار صوبے میں منگل کے روز ایک خود کش بم حملے میں کم از کم 19 افراد ہلاک اور 60 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں. جنوبی بھارت میں منگل کے روز ایک ہندو مندر سے عازمین کو لے جانے والی سڑک سے پھسل کر بس حادثے کا شکار ہو گئی، جس میں 40 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے. نائجیریا میں پیر کے روز گیس کا ایک ٹینکر پھٹنے سے کم از کم 9 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. امریکہ میں 9/11 دہشت گرد حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی 17ویں برسی آج منگل کو منائی جا رہی ہے. ان دہشت گرد حملوں میں لگ بھگ 3,000 انسانی جانیں ضائع ہو گئی تھیں. امریکہ میں لوگ شمالی کیرولائنا اور جنوبی کیرولائنا ریاستوں کے ساحلی علاقوں کو خالی کر رہے ہیں، جبکہ بادو بارہ کا طوفان فلورنس شمالی بحیرہ اقیانوس میں زور پکڑ رہا ہے اور امریکہ کی طرف بڑھ رہا ہے. اور جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان نے امریکہ اور شمالی کوریا سے کہا ہے کہ وہ کوریائی جزیرنما کو جوہری ہتھیاروں سے مکمل طور پر صاف کرنے کا ہدف حاصل کرنے کے لیے جرات مندانہ فیصلے کریں. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل چند لمحے بعد. اور جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کو خبر دی کہ پاکستان کی سابق خاتون اول اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز لندن میں انتقال کر گئی ہیں. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے ان کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کلثوم نواز کی میت کو پاکستان لایا جائے گا. بیگم کلثوم نواز کینسر کے مرض میں مبتلا تھیں اور لندن میں زیر علاج تھیں. ان کی تدفین جاتی عمرہ رائے بنڈ میں کی جائے گی. پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن نے ان کی موت پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے،
بیگم کلثوم نواز ایک بڑی جرات مند خاتون تھی. انہوں نے اپنے خاوند کی ساری سیاسی زندگی میں ہر برے اور اچھے وقت میں ان کا ساتھ دیا تھا. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حسن نواز کو، حسین نواز کو، اور مریم نواز کو، اور نواز شریف صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور بیگم کلثوم نواز کو جو ہے وہ جنت الفردوس میں جگہ دے. بہت شکریہ.
یہ تھے پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن. اور مسلم لیگ نواز کی ایک رہنما تہمینہ دولتانہ کا کہنا تھا،
جی میری وہ ایک لیڈر بھی تھی، میری وہ ایک بہترین دوست تھی، اور یقین مانے مجھے بے حد تکلیف ہے. ہماری پوری دعا تھی کہ اللہ ان کو خیریت سے واپس لائے گھر لے آئے، مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا. یقین مانے شیو، یہ صرف فیملی کی اندر
میاں صاحب کی صرف وائف نہیں تھی، وہ پارٹی کے اندر بھی بڑا نہیں. مسلم لیگ نواز کی ایک رہنما تہمینہ دولتانہ کے اس بیان کا اقتباس آپ نے سنا. سندھ ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے کراچی میں 12 مئی 2007 کو ہونے والی ہلاکتوں اور ہنگامہ آرائی کی اثر نو تحقیقات کا حکم دے دیا ہے. عدالت نے 12 مئی کے پرتشدد ہنگاموں کی تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی اور عدالتی ٹرائبونل تشکیل دینے کا بھی حکم دیا ہے. یہ فیصلہ سانحہ 12 مئی سے متعلق ایک درخواست پر سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس اقبال کلہوڑو اور جسٹس شمس الدین عباسی پر مشتمل دو رکنی بینچ نے منگل کو سنایا۔ افغانستان کے مشرقی ننگرہار صوبے میں منگل کے روز ایک خودکش بم حملے میں کم از کم 19 افراد ہلاک اور 60 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں۔ صوبائی حکومت کے ترجمان عطا اللہ خوگیانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ بم دھماکہ دور دراز محمد درہ ضلع کے داتا گاؤں میں ہوا۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسے چند گھنٹے پہلے صوبائی دارالحکومت جلال آباد میں 3 اسکولوں پر بم حملے کیے گئے۔ صوبائی تعلیمی ڈائریکٹریٹ کے ترجمان نے بتایا کہ کم از کم 1 بچہ ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ جلال آباد میں ہونے والے حملوں کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے، جبکہ زیادہ تر اس طرح کے حملے داعش کرواتا ہے۔ جنوبی بھارت میں منگل کے روز ایک ہندو مندر سے عازمین کو لے جانے والی بس سڑک سے پھسل کر حادثے کا شکار ہو گئی، جس میں 40 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ بس تلنگانہ ریاست کے مشہور انجانیا سوامی مندر سے واپس آ رہی تھی، جب ڈرائیور اس پر قابو نہ رکھ سکا اور یہ پہاڑی نالے میں جا گری۔ نائجیریا میں پیر کے روز گیس کا ایک ٹینکر پھٹنے سے کم از کم 9 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ ملک کے نشریاتی ٹی وی چینلز نے شمالی ریاست نسراوا میں ہونے والے اس حادثے کی تصاویر دکھائی ہیں۔ پولیس کے ایک ترجمان نے ٹی وی چینلز کو بتایا کہ ٹینکر میں کوئی تکنیکی خرابی تھی، جس کے باعث وہ پیچھے کی طرف چلنا شروع ہو گیا اور درجنوں گاڑیوں سے ٹکرا کر آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ عہدیدار اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ امریکہ میں 9/11 دہشت گرد حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی 17ویں برسی آج منگل کو منائی جا رہی ہے۔ ان دہشت گرد حملوں میں لگ بھگ 3,000 انسانی جانیں ضائع ہو گئی تھیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پینسلوینیا کے اس مقام پر 9/11 کے سلسلے میں ہونے والی ایک خصوصی تقریب میں شرکت کریں گے، جہاں یونائیٹڈ ایئر لائنز کی پرواز 93 گر کر تباہ ہو گئی تھی، جب مسافروں نے جہاز ہائی جیک کرنے والے القاعدہ کے دہشت گردوں سے جہاز کا کنٹرول واپس لے لیا تھا۔ قبل ازیں وائٹ ہاؤس نے ہفتے کے روز 7 سے 9 ستمبر کو 9/11 کے ہلاک شدگان کی یاد منانے اور ان کے لیے دعا کرنے کے دن قرار دیا تھا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ نیو یارک کے مقامات پر پوٹومک دریا کے کناروں پر اور پینسلوینیا کے مقام شینکس ویل پر امریکی قوم کے عزم کا امتحان لیا گیا، لیکن امریکی عوام کا عزم مضبوط رہا۔ امریکی دارالحکومت میں پینٹیگون ان مرنے والوں کے اہل خانہ کے لیے خاص تقریب منعقد کر رہا ہے جو پینٹیگون کی عمارت پر جہاز گرائے جانے سے ہلاک ہوئے تھے۔ ادھر نیو یارک کے گراؤنڈ زیرو پر بھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی 2 بلند و بالا عمارتوں پر ہائی جیک کیے گئے جہازوں سے حملے میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ گراؤنڈ زیرو پر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ان جہازوں کو القاعدہ کے 19 دہشت گردوں نے ہائی جیک کر لیا تھا۔ 9/11 حملہ امریکہ کی تاریخ میں 1944 میں ہونے والے پرل ہاربر حملے کے بعد سب سے بڑا حملہ تھا، جس نے امریکہ میں سلامتی کے احساس کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا تھا۔ اس حملے کے جواب میں اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بوش نے دہشت گردی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا اور افغانستان پر حملہ کیا گیا تھا۔ ان حملوں کے 17 برس بعد بھی ان کی برسی ہلاک ہونے والوں کی تکلیف دہ کیفیت کو یاد دلاتی ہے۔ ایک پاکستانی کے تاثرات۔
9/11 کو جس وقت دوسرا جہاز ٹکرایا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے، تو اس وقت میں بروکلن برج پہ تھا، ہیڈنگ ٹوورڈز مینہٹن۔ دوسرا جہاز ٹکراتے اور پہلی بلڈنگ اور دوسری بلڈنگ گرتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لوگوں کو بلڈنگ سے جمپ کرتے ہوئے اور گرتے ہوئے بھی دیکھا۔ امریکہ کی تاریخ کا ہی نہیں، یہ میری زندگی کا بھی ایک بدترین لمحہ تھا جو مجھے ساری زندگی شاید مجھے تکلیف میں مبتلا رکھے گا۔
9/11 کے حادثے کے بارے میں ایک پاکستانی کے تاثرات آپ نے سنے۔ امریکہ میں لوگ شمالی کیرولائنا اور جنوبی کیرولائنا ریاستوں کے ساحلی علاقوں کو خالی کر رہے ہیں، جبکہ بادوبارہ کا طوفان فلورنس شمالی بحیرہ اوقیانوس میں زور پکڑ رہا ہے اور امریکہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ نیشنل ہریکین سینٹر نے توقع ظاہر کی ہے کہ فلورنس برمودا اور بہاماس کو منگل کے روز چھوڑتے ہوئے امریکی ریاستوں شمالی کیرولائنا اور جنوبی کیرولائنا کی طرف جمعرات کو دیر گئے اور جمعے کے روز بڑھے گا۔ جنوبی کیرولائنا کے گورنر نے تمام ساحلی علاقوں کو خالی کرنے کا حکم دیا ہے اور پیشگوئی کی ہے کہ 10 لاکھ لوگ انخلاء کریں گے۔ جنوبی کیرولائنا کے گورنر ہنری میک ماسٹر کا کہنا تھا۔
We got the hurricane and the surge.
وہ کہہ رہے ہیں یہ ہریکین 10 فٹ
اونچا
یا اس سے زیادہ یا کم ہو سکتا ہے. ہم نہیں جانتے کہ یہ سمندر سے آ رہا ہے اور اس کے بعد ہمیں سیلابوں کا سامنا کرنا ہوگا. شمالی کیرولائنا نے بھی مقبول سیاحتی جزیرے ہیٹرن سمیت دوسرے ساحلی جزیروں سے لوگوں کو انخلا کا حکم دیا ہے. صدر ٹرمپ نے پیر کے روز ٹویٹر پیغام میں لوگوں سے محتاط رہنے کو کہا ہے اور اسے حالیہ برسوں میں آنے والے بدترین طوفان قرار دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ریاست کے گورنروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ہر قسم کی وفاقی امداد کا یقین دلایا ہے. دونوں کیرولائنا ریاستوں سمیت ورجینیا اور میری لینڈ نے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے اور نیوجرسی کے شمال میں بھی عہدیداروں نے انتباہ جاری کیا ہے. جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان نے امریکہ اور شمالی کوریا سے کہا ہے کہ وہ کوریا جزیرہ نما کو جوہری ہتھیاروں سے مکمل طور پر صاف کرنے کا ہدف حاصل کرنے کے لیے جرات مندانہ فیصلے کریں. منگل کے روز سول میں کابینہ کے ایک اجلاس میں صدر مون نے کہا کہ شمالی کوریا کو غیر جوہری ہونے کے پروگرام پر قائل کرنے کے لیے واشنگٹن اور پیونگ یانگ کے درمیان مذاکرات ضروری ہیں. یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کو خبر دی کہ پاکستان کے سابق خاتون اول اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز لندن میں انتقال کر گئی ہیں. اس بارے میں اسلام آباد سے علی رانا نے ہمیں یہ رپورٹ ارسال کی ہے.
آ رہے ہیں وہاں اللہ نے ہمیں بلایا ہے اور خوش رہو اہل وطن ہم تو سفر کرتے ہیں.
سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز لندن میں انتقال کر گئیں. ان کی وفات پر شہباز شریف کا کہنا تھا کہ کلثوم نواز کی وفات شریف خاندان کے لیے بڑا دھچکا ہے. نواز شریف نے ہر مشکل وقت میں اہلیہ سے مشاورت کی. مرحومہ نے گھر بھی سنبھالا. آزمائش پڑی تو چار دیواری سے باہر نکلی. انہوں نے کہا کہ بیگم کلثوم نواز نے ڈکٹیٹرشپ کو چیلنج کیا. صحافی طلعت حسین نے ٹویٹر پر ایک ویڈیو جاری کی جس میں نواز شریف آخری مرتبہ کلثوم نواز کو پکار رہے ہیں.
ذرا آنکھیں کھولو کلثوم باؤ جی. کلثوم باؤ جی اللہ آپ کو صحت دے, اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے.
وزیر اعظم عمران خان نے کلثوم نواز کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اہل خانہ کو قانون کے مطابق تمام سہولیات دے گی. عمران خان نے برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کو سہولیات کی فراہمی میں معاونت کی ہدایت کر دی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر تعزیتی بیان جاری کیا جس میں آرمی چیف نے مرحومہ کے بلند درجات کی دعا کی اور لواحقین سے اظہار افسوس کیا. پاکستان مسلم لیگ نون کے احسن اقبال نے کہا کہ کلثوم نواز ایک نڈر خاتون تھی جنہوں نے مشرف کی امریت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا.
سیاسی ایجنڈے کے تحت ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ اس کے آخری دنوں میں کھڑا ہونے نہیں دیا گیا, ایک بیٹی کو اپنی ماں کے ساتھ کھڑا نہیں ہونے دیا گیا, ان میں جدائی ڈالی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ایک شوہر نے اور ایک بیٹی نے اپنی ماں اور بیوی کو اس حالت میں چھوڑ کے وطن واپس آنے کا فیصلہ کیا تاکہ تاریخ کبھی ان پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ وہ اپنے اصولوں کے ساتھ سچے نہیں تھے. یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے اور یہ واقعات جن میں اس فیملی کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے یہ اس سے بڑا حادثہ ہے, اور تاریخ کبھی ان کرداروں کو معاف نہیں کرے گی جنہوں نے یہ انتقامی ناٹک اور یہ پورا ڈرامہ رچایا تھا.
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے بیگم کلثوم نواز کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بیگم کلثوم نواز ایک بہادر خاتون تھی, انہوں نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی. پاکستان پیپلز پارٹی کے سید خوشی شاہ نے کہا کلثوم نواز نے بہت سی قربانیاں دی. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو فوراً پیرول پر رہا کیا جانا چاہیے.
ماشاء اللہ کے زمانے میں اس کا ڈر جانا, کھڑے ہو جانا, ہمت کے ساتھ اپنی فیملی کو ایک ساتھ رکھنا اور نواز شریف کے لیے طاقت بننا, یہ کوئی ایک فیملی کی لیڈی میں امید نہیں کی جا سکتی تھی. اس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا مالی میں, اس کے باوجود بھی جب ان کے اوپر تکلیف آئی تو یہ خاتون آپ کے سب کے سامنے کھڑی ہو گئی اور بہت سی مشکلات کو فیس کیا. حکومت کو فل فور قانون کے مطابق میاں نواز شریف کو پیرول پہ، اس کے بچوں کو پیرول پہ، اس کے داماد کو پیرول پہ چھوڑنا چاہیے امیڈیٹلی۔
2 اپریل 1971 کو بیگم کلثوم نواز اور نواز شریف نے زندگی کے نئے سفر کا آغاز کیا۔ نواز شریف اور بیگم کلثوم نواز کے 2 بیٹے حسن اور حسین نواز، جبکہ 2 بیٹیاں مریم اور اسما نواز تھے۔ مشرف دور میں امور خانداری نپٹانے والی خاتون بیگم کلثوم نواز کو تنہا اپنے شوہر کے حق میں آواز اٹھانا پڑی۔ انہوں نے نہ صرف شوہر کی رہائی کے لیے عدالت سے رجوع کیا بلکہ مسلم لیگ نون کی ڈوبتی کشتی کو بھی سہارا دیا۔ 2002 میں پارٹی قیادت سے وہ الگ ہو گئیں۔ اس دوران لاہور میں ایک احتجاج کے دوران گاڑی میں بیٹھی کلثوم نواز کی گاڑی کو پولیس نے لفٹر سے اٹھوا لیا۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے بھی کلثوم نواز کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا۔
دیکھیں، وہ ایک خوش اخلاق ملنسار اور نواز شریف کی سیاسی جدوجہد میں انہوں نے ایک رول ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی غریق رحمت کرے اور اس کے خاندان کو صبر جمیل دے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری زندگی انہوں نے اپنی نواز شریف کے ساتھ ایک بہتر اور مضبوط اور بڑی جستجو کے ساتھ اور جدوجہد کے ساتھ گزاری، اور آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی غریق رحمت فرمائے۔
کلثوم نواز کو جون 2013 میں تیسری مرتبہ خاتون اول ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ نواز شریف کی نااہلی کے بعد ضمنی الیکشن کا شیڈول جاری ہوا تو مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی اہلیہ کو میدان میں اتار دیا۔ بیگم کلثوم نواز ذلیل ہونے کے باعث 17 اگست کو لندن روانہ ہوئیں، جس کے باعث NA-120 سے انتخابی مہم چلانے کا بیڑا بیٹی مریم نواز نے اٹھایا۔ کلثوم نواز کو چند ماہ قبل گلے میں کینسر کے مرض کے باعث لندن منتقل کیا گیا تھا، جہاں لندن کے بہترین ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ان کا علاج کر رہی تھی۔ دوران علالت ہی الیکشن میں ان کی کامیابی کا اعلان کیا گیا، مگر وہ قومی اسمبلی کی رکنیت کا حلف لینے سے قاصر رہیں۔ بیگم کلثوم نواز طویل علالت کے دوران بے ہوشی کی حالت میں رہیں۔ اس دوران ان کی بیٹی مریم، بیٹے حسن اور حسین نواز بھی اسپتال میں موجود رہے۔ اس دوران انہیں 1-2 بار ہوش بھی آیا اور انہوں نے اسپتال میں موجود اپنے اہل خانہ سے بات چیت بھی کی، جس کے بعد امید کی جا رہی تھی کہ ان کی حالت بہتر ہو جائے گی، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور وہ اسی حالت کے دوران خالق حقیقی سے جا ملی۔ کلثوم نواز کی تدفین جمعہ کے روز لاہور میں ہونے کا امکان ہے۔ علی رانا، اردو VOA، اسلام آباد۔
امریکہ میں 9/11 دہشت گرد حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی 70ویں برسی آج منگل کو منائی جا رہی ہے۔ ان دہشت گرد حملوں میں لگ بھگ 3,000 انسانی جانیں ضائع ہو گئی تھیں۔ 9/11 کے بعد لوگوں نے کہا تھا کہ آج سے دنیا بدل گئی ہے اور وہ نہیں رہی جو اس دہشت گردی سے پہلے تھی۔ اس کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا۔ اب اس واقعے کو 17 سال ہو گئے ہیں اور اسامہ بن لادن اور ملا عمر اب اس دنیا میں نہیں رہے، تو کیا دنیا اب محفوظ ہے؟ کیا 9/11 سے پہلے کا استحکام واپس آ چکا ہے؟ اس بارے میں مبشر علی زیدی نے تجزیہ کاروں سے گفتگو کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
11 ستمبر کے واقعے کو نیو یارک میں مقیم جن پاکستانی امریکیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان میں ایک ڈیموکریٹ ملک ندیم عابد شامل تھے، جو 17 سال بعد بھی اس واقعے کو اپنے زندگی کے ایک بدترین خواب سے تعبیر کرتے ہیں۔
9/11 کو جس وقت دوسرا جہاز ٹکرایا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے، تو اس وقت میں بروکلن برج پہ تھا، ہیڈنگ ٹوورڈز مینہٹن، اور دوسرا جہاز ٹکراتے اور پہلی بلڈنگ اور دوسری بلڈنگ گرتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لوگوں کو بلڈنگ سے جمپ کرتے ہوئے اور گرتے ہوئے بھی دیکھا۔ میرا خیال ہے یہ امریکہ کی تاریخ کا ہی نہیں، یہ میری زندگی کا بھی ایک بدترین لمحہ تھا، جو مجھے ساری زندگی شاید مجھے تکلیف میں مبتلا رکھے گا۔
نیو یارک کے ڈاکٹر آصف رحمان کہتے ہیں،
میں اپنے آفس میں، ہسپتال کے اندر جو میرا آفس میں اس میں تھا، تو مجھے میری سیکرٹری نے آ کے بتایا کہ ایک پلین جو ہے وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو ہٹ کیا ہے۔ ساتھ ہی دوسرے آفس میں ایک چھوٹا سا ٹی وی لگا ہوا تھا، اینڈ آئی سائٹ دیٹ وائل آئی واز واچنگ دوسرے پلین نے بھی ہٹ کیا۔ تو اس کے بعد تو امریکہ میں رہنے والے سب لوگوں کی اور خاص کر مسلمانوں کی تو زندگی تقریباً چینج ہو گئی۔ 11 ستمبر سے پہلے ایک لائف تھی اور اس کے بعد سیکنڈ لائف ہے۔ Everything is completely changed since that incident. اور میرا خیال ہے کہ جو ٹریجڈی ہوئی اس کے بعد مسلمانوں نے بے شمار سفر کیا امریکہ میں، اس کے علاوہ آل اوور دا ورلڈ۔
سے پہلے یہ تھا کہ خدا کرے اس میں کوئی پاکستانی انوالو نہ ہو۔ دل ایک دم دھڑکنے لگا اور ایک دم بیٹھ گیا کہ یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا۔
نیو یارک کے ایک اٹرنی سلیم رضوی کہتے ہیں کہ 9/11 کے واقعے کے بعد امریکہ میں انسانی حقوق اور سول رائٹس کی خلاف ورزیاں بھی دیکھنے میں آئیں، اور اس واقعے کے رد عمل میں دنیا ہی نہیں بلکہ امریکہ بھی تبدیل ہوا۔
9/11 کے بعد سول رائٹس اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن تھی، اور خاص طور پہ وہ لوگ کے جو امریکہ میں مقیم تھے اور جن کے پاس ان لافل اسٹیٹس نہیں تھا،
ان کے ذہنوں میں ایک فیئر تھا, ایمبیگوٹی تھی, انسرٹنٹی تھی, لوگوں کو معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ اب ان کا فیوچر کیا ہے. اور اسی دوران میں آپ کو معلوم ہے کہ نہ صرف پاکستانی امریکنز یا مسلم امریکنز, اس کے علاوہ باقی جو براؤن پاپولیشن تھی, وہ لوگ کہ جنہیں کسی بھی اعتبار سے نسبت دی جا سکتی تھی مسلمانوں سے, ان کے خلاف بھی سول لبرٹیز اور ہیومن رائٹس کی بہت سی وائلیشن ہوئی ہیں. تو 9/11 نے یقیناً دنیا کو چینج کیا ہے, اور اس کا جو ریئیکشن تھا اس کی وجہ سے امریکہ بھی چینج ہوا ہے, اور اس کے اثرات اب تک ہم محسوس کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو اسٹیٹمنٹس آئے جیف سیشن جو ہمارے اٹارنی جنرل ہیں, یا جو پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, ان کے حوالے سے, تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک 9/11 کے اثرات جو ہیں وہ اس ملک پر جو ہے وہ طاری ہیں, اور اس کی وجہ سے یہاں پہ خاص طور پہ جو یہاں پہ رہنے والے پاکستانی امریکن یا مسلم امریکن, ان پہ بڑے شدید اثرات اس کے مرتب ہوئے ہیں.
یہ تھے کچھ پاکستانی امریکیوں کے تاثرات جنہوں نے 11 ستمبر کا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سامعین, ہم معذرت چاہتے ہیں, یہ یاسمین جمیل کی ایک رپورٹ تھی, اور انہوں نے 11 ستمبر کے دہشت گرد حملوں کے وقت نیو یارک میں مقیم پاکستانیوں کا رد عمل معلوم کیا تھا. اور اب ہم سنواتے ہیں وہ رپورٹ جس کا ہم نے پہلے اعلان کیا تھا, کہ ہمارے ساتھی مبشر علی زیدی نے اس حادثے کے بارے میں تجزیہ کاروں سے گفتگو کی ہے اور اس کے اثرات پر ان کا رد عمل معلوم کیا ہے.
11 ستمبر 2001 کو القاعدہ نے امریکہ پر حملہ کیا اور دہشت گردی کی نئی تاریخ رقم کی. نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے 2 ٹاور گرنے سے پوری دنیا ہل گئی. عالمی رہنماؤں نے کہا کہ آج دنیا تبدیل ہو گئی ہے اور وہ نہیں رہی جو اس سے پہلے تھی. امریکہ نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے افغانستان پر حملہ کیا اور اس حملے میں القاعدہ کے بہت سے رہنما ہلاک ہو گئے, جبکہ متعدد کو گرفتار کر لیا گیا. کئی سال بعد 9/11 کے ذمہ دار قرار دیے گئے اسامہ بن لادن کو بھی کیفرے کردار تک پہنچا دیا گیا. طالبان کے لیڈر ملا عمر بھی اب اس دنیا میں نہیں. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 17 سال بعد دنیا میں استحکام واپس آ گیا ہے؟ سینئر تجزیہ کار زاہد حسین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 9/11 کے بعد دنیا جن حالات کا شکار ہوئی اور اس کا جو رد عمل آیا, یہ کہا جا سکتا ہے کہ عدم استحکام زیادہ بڑھا ہے. القاعدہ ختم ہو گئی, لیکن اس سے زیادہ خطرناک تنظیمیں ابھر کے سامنے آئی ہیں اور شدت پسندی میں اضافہ ہوا ہے.
9/11 کے بعد جو واقعات ہیں اور اس کے بعد پھر اس کا ریئیکشن جو آیا ہے, ایک لحاظ سے جو ہے اس میں انسٹیبلٹی زیادہ بڑھی ہے. القاعدہ تو ختم ہو گئی, لیکن اس سے زیادہ جو ہے خطرناک تنظیمیں ڈائل کی آتی ہے اور آئی ایس میں ابھر کے آئی ہیں, اور اس کے لحاظ سے جو انتہا پسندی جو ہے, شدت پسندی جو ہے, بہت تیزی ساتھ دنیا میں جنگ دیکھنے لے جائے. اس کی جو عوامی ہے اس کو ختم نہیں کیا جائے گا, تو یہ حالات زیادہ نارمل سے تاریخ نظر نہیں آتے.
ممتاز دانشور غازی صلاح الدین کہتے ہیں کہ 9/11 کا سایہ آج بھی دنیا پر موجود ہے اور ہمارے خطے پر بھی. یوں سمجھیں کہ ٹاور نیو یارک میں گرے اور ملبہ ہم پر گرا.
میرے خیال میں جو سایہ ہے 9/11 کا, وہ تو اب بھی ہے, دنیا پہ بھی ہے اور خاص طور پر ہمارے علاقے میں ہے. 9/11 کے بعد جس قسم کی انتہا پسندی کو بعد میں فروغ ملا, اور جس طرح کے مختلف, دیکھیے مختلف دور آتے رہے. ایک دور آیا تھا کہ جیسے لال مسجد کا وہ تھا, اور ایک دور آیا, ایک وقت وہ آیا جب اسامہ بن لادن ڈسکور ہوئے ہمارے یہاں. تو مختلف فیزز آتے گئے, لیکن 9/11 مجھے لگتا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو 2 ٹاورز تھے نا, وہ نیو یارک میں نہیں گرے, وہ ہم پر گرے.
سینٹر فار گلوبل پالیسی کے ڈائریکٹر اسٹریٹجی اینڈ پروگرامز کامران بخاری کا کہنا ہے کہ امریکہ نے اپنی سرحدوں کو تو محفوظ کر لیا, لیکن بین الاقوامی سطح پر شدت پسندی کو ختم کرنے میں کامیابی نہیں ملی.
گھر کو تو ہم نے جو ہے وہ کر لیا محفوظ, ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکورٹی بنا دیا, ڈائریکٹریٹ آف نیشنل انٹیلیجنس بنا, جس طریقے سے پہلے امیگریشن ہوتی تھی اس کو جو ہے نا بہت ٹائٹ کر دیا گیا, سیکورٹی پروٹوکالس ٹائٹ ہو گئے ہیں, تو وہ بارڈرز کو محفوظ کیا گیا ہے, جو شپمنٹ آتی ہے کنٹینرز کی ان کو محفوظ کیا گیا. لیکن وہ جو قوتیں جنہوں نے جو ہے حملہ کیا تھا 9/11 کی, وہ اس شکل میں تو نہیں ہے. اس کی جگہ جو ہے بہت سارے اور ایکٹرز نے لے لیا, بالخصوص داعش نے, اور مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا کے اندر جو امریکہ کی فوجی کاروائیاں تھیں, یعنی افغانستان کی جنگ اور عراق کی جنگ, اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکیں.
ماہرین کہتے ہیں کہ دہشت گردی اس بلا جیسی ہے جس کا ایک سر کاٹیں تو 10 اور نکل آتے ہیں. اس کے خلاف جنگ جاری ہے اور اس کا اختتام مستقبل قریب میں نظر نہیں آتا۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
11 ستمبر سن 2001 میں دہشت گردی کے حملوں کے بعد امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں پر کافی دباؤ آیا اور انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ صدر براک اوباما کے دور میں حالات کچھ معمول پر آئے، مگر صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کے اقتدار میں آنے کے بعد سے مسلمانوں کے خلاف نفرت آمیز بیانات اور اسلام مخالف جذبات میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ حال ہی میں شمالی امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں کے ہیوسٹن منعقدہ سالانہ اسناک سب سے بڑی تنظیم اسلامک سوسائٹی آف نارتھ کنونشن میں مسلمانوں اور اسلام مخالف رجحانات کا جائزہ لیا گیا۔ ان کی تفصیل بیان کر رہے ہیں ندیم یعقوب۔
امریکی مسلمانوں کے سالانہ کنونشن میں جہاں بہت سے سیاسی، معاشی اور معاشرتی موضوعات پر بات کی گئی، وہیں امریکہ میں اسلام مخالف جذبات کا معاملہ بھی سر فہرست تھا۔ کنونشن سینٹر کے باہر درجن بھر نسل پرست مظاہرین اس ماحول کے عکاس تھے۔
اگر اس وقت امریکہ میں سیاسی ماحول دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ مسلمانوں کے لیے تعصب اور ہٹ دھرمی سے بھرپور ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ اسلام مخالف جذبات پر توجہ مرکوز کی جائے، کیونکہ مسلمانوں کے خلاف تعصب پایا جاتا ہے۔ بیرونی ممالک سے آنے والے مسلمانوں پر سفری پابندیاں ہیں، تو ہم ایک طرح سے اسلام مخالف ماحول میں رہ رہے ہیں، اور موجودہ انتظامیہ اسلام مخالف جذبات کو استعمال کر کے وائٹ ہاؤس پہنچی ہے، جو اس دور کی علامت ہے۔
کنونشن میں اس موضوع پر ایک مذاکرے کے پینلسٹ کا کہنا تھا کہ امریکی عوام میں شعور پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔
اگر ہم یہ اس کا اویئرنیس نہیں ہے، ہم یہ نہیں جانتے کہ کیا ہو رہا ہے اور اس کو کس طریقے سے بیٹل کرنا ہے، کس طریقے سے اس کو پہلے تو سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد میں اس تعلق سے کیا چیزیں کرنی ہیں جو کہ یہ اس کو ختم کیا جا سکے۔
اگرچہ گزشتہ ایک ڈیڑھ عشرے میں مسلمان تنظیموں نے دوسرے مذاہب کے لوگوں میں اسلام کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے خاص طور سے کوششیں کی ہیں، مگر مسلمان رہنما سمجھتے ہیں کہ خود مسلم کمیونٹی کے اندر بھی اس پر ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔
اس بارے میں تشویش تو ہے، خصوصاً نوجوانوں میں، کیونکہ کئی دفعہ ان میں سے کچھ اپنے عقیدے کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ ایسی باتیں سنتے ہیں۔ خوف کا عنصر بھی ہے، ٹی وی پر مسلمانوں کے بارے میں جس پیرائے میں بات کی جاتی ہے، اسے سن کر وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔
زین ملک کہتے ہیں کہ امریکی مسلمانوں میں پچھلے کچھ عشروں میں ادارے بنانے پر توجہ مرکوز کی ہے، مگر اب علم کے مراکز قائم کرنے اور مسلمانوں میں علم کے فروغ کے لیے کام کرنا ہے۔ امریکی مسلمانوں کا خیال ہے کہ امریکی نظام میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ اس کے ذریعے مثبت تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔
میرا خیال ہے کہ فوری طور پر ہمیں مزید سخت قانون سازی کا سامنا ہوگا اور مسلمان کمیونٹی کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اس میں بہتری کے لیے مسلمانوں، ان کے اتحادیوں اور سول سوسائٹی کو ہٹ دھرمی اور تعصب سے بچانا ہوگا، جو اسے استعمال کر کے طاقت کے ایوانوں میں رہنا چاہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم 2018 میں تبدیلی نہ بھی لا سکے تو 2020 کے انتخابات میں یقینی طور پر تبدیلی آئے گی۔
پروفیسر حاتم اور بہت سے مسلمان امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آئندہ صدارتی انتخابات کے بعد مسلمانوں کے لیے سیاسی ماحول میں ایک مثبت تبدیلی آئے گی۔ ندیم یعقوب، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
17 سال قبل آج ہی کے دن امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی عمارت سے ایک مسافر بردار طیارہ ٹکرایا تھا۔ ہائی جیک کیے گئے اس طیارے کے مسافروں کے علاوہ محکمہ دفاع کی عمارت میں کام کرنے والے 125 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ یہاں بھی ایک یادگار 9/11 پینٹاگون میموریل تعمیر کی گئی ہے۔ اس میموریل فنڈ کے صدر جیمز لیچک اس سانحے کے عینی شاہد ہیں۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کارلا بیب نے ان سے اس دہشت گرد حملے کے موضوع پر بات کی۔ اس انٹرویو پر مبنی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی۔
9/11 پینٹاگون میموریل فنڈ کے صدر جیمز لے چوک کے بھائی بھی اس دہشت گرد حملے میں ہلاک ہوئے تھے۔ انہوں نے اس دن ہلاک ہونے والوں کی یاد میں ایک مختلف انداز کی یادگاری بینچیں ایک وسیع لان میں تعمیر کی ہیں۔ ان بینچوں پر ہلاک ہونے والوں کے نام درج ہیں۔ قطار اندر قطار یہ بینچیں اس دن کی یاد دلاتی ہیں جب ایک مسافر بردار طیارے کو ہائی جیک کر کے محکمہ دفاع کی عمارت سے ٹکرا دیا گیا تھا۔ لے چک بتاتے ہیں، میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں نے اپنے بھائی اور دیگر ہلاک شدگان کی یاد میں یہ بینچیں تعمیر کی ہیں۔ یہاں آپ سب سے پہلے زیرو لائن سے گزریں گے جو 11 ستمبر کو صبح 9:37 پر ہونے والے حملے کی یاد دلاتی ہے۔ اسی طرح یہ بینچیں قطار اندر قطار چلتی جاتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا،
The benches are also arranged according to the flight path of the plane into the building.
ان بینچوں کو اس انداز میں ترتیب دیا گیا ہے کہ طیارے کے راستے کو علامتی انداز میں پیش کیا جائے۔ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ طیارہ کس سمت سے آ کر یہاں ٹکرایا تھا۔ 9/11 کی اس منفرد یادگار کو دیکھنے کے لیے نہ صرف ہلاک ہونے والوں کے عزیز و اقارب آتے ہیں بلکہ دیگر سیاح بھی آتے ہیں۔ اب یہ میموریل فنڈ ایک وزٹر سینٹر تعمیر کرنے کے لیے چندہ جمع کر رہا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضر کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے عالمی عدالت انصاف کو خبردار کیا ہے کہ وہ امریکہ یا اس کے اتحادیوں کے کسی شہری کے خلاف مقدمہ چلانے سے باز رہے۔ عالمی عدالت بنیادی طور پر ناجائز ہے اور امریکہ کسی صورت اس سے تعاون نہیں کرے گا۔ عالمی عدالت انصاف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ کسی دھمکی کو خاطر میں لائے بغیر اپنا کام کرتی رہے گی۔ وائس آف امریکہ کے نمائندہ سلاتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی سے تھی۔
جان بولٹن نے پیر کو واشنگٹن میں فیڈرلسٹ سوسائٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکی شہری عالمی عدالت انصاف کے دائرۂ کار میں نہیں آتے، کیونکہ امریکہ اس معاہدے کا حصہ نہیں تھا جس کے تحت ہیگ میں اس عدالت کو قائم کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں گرفتار افراد کے ساتھ امریکی فوجیوں کی مبینہ بدسلوکی کی تحقیقات امریکی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہوگی۔ انہوں نے کہا، امریکہ اس ناجائز عدالت میں اپنے اور اتحادیوں کے شہریوں کے خلاف غیر منصفانہ مقدمات سے تحفظ کے لیے ہر ممکن ضروری اقدامات کرے گا۔ یہ تھے جان بولٹن کے الفاظ۔ انہوں نے کہا کہ اس عدالت کے پاس اپنی غیر جانبداری ثابت کرنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ اس کے ارکان میں وینزویلا اور ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو جیسی غیر جمہوری ریاستیں ہیں، اور فلسطینی انتظامیہ بھی جو کوئی ریاست نہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بولٹن کو اس وقت عالمی عدالت انصاف سے جھگڑا مول لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ کسی امریکی کا مقدمہ اس عدالت تک لائے جانے کا امکان بہت کم ہے۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے اسٹیفن پومپر نے کہا، یہ حقیقتاً بدقسمتی کی بات ہے، کیونکہ اس طرح کی تقریر سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے درمیان خلیج پیدا ہوگی۔ نیٹو اتحادیوں کا اس عدالت سے تعلق ہے اور اس سے تعاون ان کی بین الاقوامی ذمہ داری ہے۔ یہ تھے اسٹیفن پومپر کے الفاظ۔ ڈیلاویئر یونیورسٹی کے پروفیسر مقتدر خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بولٹن نے اپنے بیان میں امریکہ کے ساتھ اتحادیوں کا ذکر کیا ہے۔ دراصل عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف مقدمات لائے جا رہے ہیں۔ بولٹن نے اسی لیے عالمی عدالت کو سخت پیغام دیا ہے۔
جو ویسٹ بینک کی حکومت ہے وہ جو ہے تو آئی سی سی کو اپیل کرنا چاہ رہی ہے کہ وہ اسرائیل کو انویسٹیگیٹ کرے کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی، خاص طور سے جو غزہ میں اس نے کئی جنگیں کی ہیں، نہ صرف فلسطینی بٹ ویسے بھی ویسٹرنرز بھی کیسز فائل کر رہے ہیں آلریڈی، اور کئی اسرائیلی فوجی اور لیڈرز یورپ میں کہیں بھی ویکیشن پہ نہیں جا سکتے ابھی، اور اگر وہ جاتے ہیں تو اریسٹ ہو سکتے ہیں فور کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی۔ تو یہ سب مد نظر رکھتے ہوئے بولٹن نے یہ دھمکی دی ہے۔
ہیگ میں قائم عالمی عدالت انصاف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ آزاد اور غیر جانبدار ادارہ ہے اور اسے دنیا کے 123 ملکوں کی حمایت حاصل ہے، اور عدالت کسی دھمکی کو خاطر میں لائے بغیر اصولوں کے مطابق اور قانون کی حکمرانی کے لیے کام کرتی رہے گی۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمارے سخت موقف کے باوجود بھارت امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے ساؤتھ ڈکوٹا میں ایک پروگرام کے دوران اپنے حامیوں سے کہا کہ بھارت کی جانب سے ایک کال آئی تھی، وہ پہلی مرتبہ امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ چاہتے ہیں۔ تاہم امریکی صدر نے یہ نہیں بتایا کہ کال کس کی جانب سے تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر بھارتی حکومت کی جانب سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ البتہ نئی دہلی کے ایک تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ بھارت کو ایک خود مختار ملک کی حیثیت سے امریکہ سے بات کرنی چاہیے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمارے سخت موقف کے باوجود بھارت امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے جمعہ کے روز ساؤتھ ڈکوتا میں ایک پروگرام کے دوران اپنے حامیوں سے کہا کہ بھارت سے دوسرے روز کال آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ پہلی بار تجارتی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ سابقہ حکومتوں سے انہوں نے کبھی کوئی بات نہیں کی، جو معاملات چل رہے تھے ان سے وہ خوش تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے تجارتی نمائندے بہت سخت، ذہین اور بہت اچھے ہیں۔ تاہم ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ نہیں بتایا کہ مذکورہ کال کس کی جانب سے آئی تھی۔ وہ امریکی مصنوعات پر 100% محصول لگانے کا بھارت پر الزام عائد کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک بار بھارت کے ساتھ تجارتی رشتہ منقطع کر لینے کی بھی دھمکی دی تھی۔ امریکی صدر کے اس بیان پر بھارت کی جانب سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ البتہ ایک اقتصادی تجزیہ کار شیلندر کمار نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ اس کی مصنوعات کی اہمیت زیادہ ہو۔ بھارت کو ایک خود مختار ملک کی حیثیت سے اس سے بات کرنی چاہیے۔
ابھی کیا ہے کہ امریکہ کنٹینیوسلی کوشش کر رہا ہے کہ ان کی جو ڈومیسٹک اکانومی کی چیزیں ہیں اس کا مہتو زیادہ ہو۔ اب نیچرلی ایسے میں ہر ایک جو سوورن کنٹری ہے لائک انڈیا، دیر ہیز ٹو بی ایک بارگین اور ایک گیو اینڈ ٹیک ٹائپ کی پالیسی کی بات چل رہی ہے۔
اس سوال پر کہ اگر امریکہ کے سخت موقف کی وجہ سے بھارت اس سے کوئی تجارتی معاہدہ کرنے میں ناکام رہتا ہے تو کیا اس سے بھارت کو نقصان ہوگا، شیلندر کمار نے کہا،
دیکھیے انڈیا کی جو اکانومی ہے وہ زیادہ تر ڈومیسٹک ہے۔ ایسا نہیں کہ ہماری ڈیپینڈنسی بہت زیادہ ہے وشو کے بازاروں پہ، ایسا نہیں کہ ہم ایکسپورٹ ڈریون اکانومی ہیں لائک کوریا یا چائنا۔ تھوڑا پربھاؤ ضرور پڑے گا، کوئی بہت بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہمیں دکھتا نہیں ہے انڈین اکانومی کے اوپر۔
تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ بھارت اور چین جیسی ابھرتی ہوئی معیشتوں کو جو سبسڈی دی جاتی ہے وہ ختم ہو، اور ان کی خواہش ہے کہ امریکہ دیگر ملکوں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے ترقی کرے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
سندھ ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے کراچی میں ہونے والے سانحہ 12 مئی 2007 کے ہلاکت خیز تشدد کی اثر نو تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی اور ٹرائبونل تشکیل دیے جانے کے احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ کراچی سے اس کی تفصیل بتا رہے ہیں محمد ثاقب اس رپورٹ میں۔
جسٹس اقبال کلہوڑ اور جسٹس شمس الدین عباسی پر مشتمل دو رکنی بینچ نے فیصلہ سناتے ہوئے حکم دیا کہ اس روز کراچی میں ہونے والے پرتشدد ہنگاموں کی مکمل تحقیقات کی جائیں۔ سندھ حکومت ان واقعات کی تحقیقات کے لیے ٹریبونل قائم کرے جس کی سربراہی ہائی کورٹ جج سے کرائی جائے۔ عدالت نے 12 مئی کے واقعات سے متعلق درج 65 مقدمات کی دوبارہ تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دینے کا حکم دیا ہے۔ حکم میں کہا گیا ہے کہ تحقیقاتی ٹریبونل امن و امان خراب کرنے والے ذمہ داران کا تعین کرے۔ ٹریبونل اس بات کا بھی تعین کرے گا کہ کس کے حکم پر اس روز چیف جسٹس آف پاکستان کے استقبال کے لیے جانے والوں کے راستے بند کیے گئے اور شہر کا امن و امان خراب کیا گیا۔ عدالت نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ کیا اس وقت کے چیف جسٹس جسٹس افتخار چودھری کو سندھ ہائی کورٹ بار کی جانب سے منعقدہ تقریب میں شرکت سے روکنے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت کا گٹھ جوڑ تو نہ تھا۔ 12 مئی 2007 کو ملین سٹی کورٹ اور ہائی کورٹ کو مشتعل ہجوم نے کیوں اور کس کے حکم پر یرغمال بنایا؟ پولیس شر پسندوں کو قابو پانے میں کیوں کامیاب نہ ہوئی؟ 12 مئی کو ممکنہ صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے حکام کی جانب سے کیا احکامات دیے گئے تھے؟ ٹریبونل یہ بھی تعین کرے گا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس روز اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے میں ناکام کیوں رہے؟ کیا چیف جسٹس کی کراچی آمد کے موقع پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے؟ کیس میں مقرر کیے گئے عدالتی معاون مبشر مرزا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ اس روز 50 سے زائد لوگوں کو کس کے اشارے پر قتل کیا گیا۔
تمام لوگوں کو پتا ہے کہ اس واقعہ کے اتنے 52 لوگ جو مارے گئے تھے اس کے ذمہ دار کون ہیں، اور وہ آج کی حکومت میں بھی وہ شامل ہیں۔ لہٰذا یہ ایک اچھا شگون ہے یہ جو بنایا گیا، اور اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔
سانحہ 12 مئی کی اثر نو تحقیقات کی درخواست دینے والے شہری اقبال کاظمی نے فیصلے کو تاریخی قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 12 مئی سے متعلق کیسز کا فیصلہ آ جاتا تو دیگر سانحات پیش نہ آتے۔ دوسری جانب میئر کراچی اور اس وقت کے مشیر داخلہ وسیم اختر نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم 12 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے روز اول سے مطالبہ کر رہی ہے۔ ہائی کورٹ کے اس حکم کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
یہ جو آج جس فیصلے کی آپ بات کر رہے ہیں، ہم تو 13 مئی سے اسی کی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے مضبوط قسم کی، تاکہ جو اصل لوگ ہیں وہ سامنے آئیں اور ان کو سزا ملے۔ بالکل عدالت کا احترام ہے، آج بھی ہے، آج بھی جتنے بھی کیسز ہیں، حالانکہ سب جھوٹے کیسز بنائے ہوئے، پھر بھی ہم عدالت کے سامنے جاتے ہیں، پیش ہوتے ہیں۔
کراچی میں 12 مئی 2007 کو اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری کی آمد کے موقع پر پرتشدد مظاہروں میں 50 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 100 سے زائد تھی۔ ان واقعات پر کئی بار تحقیقات کے مطالبات سامنے آتے رہے، لیکن عمل درآمد نہ ہو سکا۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پختونوں کو درپیش سیکیورٹی اور انتظامی مسائل کو اجاگر کرنے والی تنظیم پی ٹی ایم سے منسلک کارکنوں کی رہائی کے لیے منگل کے روز پشاور اور خیبر پختونخوا کے دیگر شہروں میں مظاہرے ہوئے۔ پشاور سے ان کی رپورٹ دے رہے ہیں شمیم شاہد۔
پشاور یونیورسٹی سے ملحق تورخم جلال آباد روڈ پر درجنوں کارکنوں نے ہاتھوں میں کتبے اٹھا رکھے تھے۔
جو تعلیم کرتی ہے اس کے پیچھے وردی۔
مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے پختون تحفظ تحریک کے رہنماؤں نے حیات بریغال، سلیم جعفر، ولایت افریدی، مولانا روید اللہ اور دیگر کارکنوں کے پچھلے چند مہینوں سے گرفتاری کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ مظاہرے میں شامل ڈاکٹر عبدالحی نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
ہمارے اس مظاہرے کا مقصد یہ ہے کہ ریاست اپنی یہ اقدامات فی الفور بند کر دے اور ہمارے ان ساتھیوں کو فی الفور رہا کر دے۔
پچھلے جون میں پختون تحفظ تحریک اور حکومت کے درمیان ایک روایتی جرگے کے ذریعے مذاکرات کا عمل اس وقت معطل ہوا جب حکومت نے جرگہ میں شامل قبائلی و سیاسی رہنماؤں کے مطالبے پر گرفتار افراد کو رہا کرنے سے انکار کر دیا۔ پختون تحفظ تحریک کی دو بانی اراکین گرفتار کارکنوں کی رہائی کے لیے قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی مطالبہ کر رکھا ہے۔ پشاور کے علاوہ جنوبی شہر ڈیر اسماعیل خان اور ٹانک میں بھی پختون تحفظ تحریک کے زیر انتظام مظاہرے کیے گئے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
حال ہی میں پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا ہے کہ پاکستان کو $9 ارب کی فوری ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف سے قرضہ آخری قدم کے طور پر لیا جائے گا اور اس سے پہلے دیگر ذرائع تلاش کیے جائیں گے۔ پیر کے روز اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے رپورٹ جاری کی کہ مالیاتی سال کے پہلے 2 مہینوں میں بیرون ملک آباد پاکستانیوں کی جانب سے پاکستان بھیجی جانے والی رقوم میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ اضافہ ملکی معیشت کے لیے کتنا سود مند ہو سکتا ہے اور ماہرین اس کی کیا وجوہات دیکھتے ہیں، یہ رپورٹ تیار کی ہے سعدیہ اسد نے۔
بیرون ملک آباد پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی رقوم کو برآمدات کے بعد ملک کے زر مبادلہ کی مد میں دوسرا سب سے اہم کنٹریبیوٹر سمجھا جاتا ہے۔ ان رقوم میں حالیہ اضافے کے اسباب پر بات کرتے ہوئے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے سربراہ اور اقتصادی مشاورتی کونسل کے رکن ڈاکٹر عابد قیوم سلہری کہتے ہیں کہ اس کی ایک سے زیادہ وجوہات ہیں۔
ایک وجہ جو تھی وہ تو پاکستان میں ایک پولیٹیکل ٹرانزیشن اور جو فیل گڈ فیکٹر تھا وہ کافی امپورٹنٹ وجہ رہی ہے، کیونکہ الیکشن جو ہے پاکستان میں ہمیشہ سے ایک مہنگا شگل سمجھا جاتا ہے، تو الیکشن سے پہلے یقینی طور پہ جو کینڈیڈیٹس کے سپورٹرز ہوں گے، ان کے اسپیشلی فیملی ممبرس، ان کے پیسے آ رہے ہوں گے۔ ایک نئی حکومت کے آ جانے سے اور جس کو کہ اسپیشلی ڈائسپورا میں کافی اپریسیشن ہے، اس کی وجہ سے ایک فیل گڈ فیکٹر، اور جو تیسری امپورٹنٹ وجہ میرے خیال میں وہ دو تہواروں کا پاکستان میں آنا۔
ڈاکٹر عابد قیوم کا کہنا تھا کہ عیدین پر تقریباً تمام پاکستانی ہی اپنے ملک میں موجود عزیزوں کو رقوم بھجواتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اسے ملکی معیشت کے لیے ایک اہم قدم سمجھتے ہیں۔ دوسری جانب مائکرو فائنانس بینک کے سابق صدر فائق حسین ڈاکٹر عابد قیوم سلہری سے مختلف رائے رکھتے ہیں۔ وہ اس اضافے کی وجوہات پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اضافہ محض امریکہ، انگلینڈ اور یورپی ملکوں سے بھیجے جانے والی رقوم میں ہوا ہے۔
ابھی تک جو اس کا آ رہا تھا وہ تو مڈل ایسٹ سے زیادہ ریمیٹنس آ رہا تھا۔ ابھی پچھلی ہسٹری جو ہماری رہی ہے، یہ سعودی عرب اور مڈل ایسٹ وغیرہ سے ہمارے ریمیٹنس زیادہ آتی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے وہاں سے وہ چیزیں کم ہوئی ہیں اور وہاں سے امپلائمنٹ وغیرہ کی پرابلمس آئی ہیں، تو اب وہ ظاہر بات ہے کہ واپس آ گئے ہیں یا کہیں اور موو کر گئے ہیں، تو اس ایریے سے تو وہ کم ہو گئی ہیں، لیکن وہ یوروپ اور امریکہ وغیرہ سے بڑھ گئی ہیں۔
ڈاکٹر فائق حسین سمجھتے ہیں کہ ان ملکوں سے آنے والی رقوم میں یہ اضافہ مستقل نہیں ہے۔ اس کی وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا،
ایسی بات نہیں ہے کہ مسلسل اسی طرح سے بڑھتا رہے گا، یہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے۔ اور ہاں، اگر مڈل ایسٹ میں ہوتا تو میں شاید اس کو ایگری کر لیتا، لیکن اب مڈل ایسٹ میں سے چونکہ یہ یورپین کنٹریز میں چلا گیا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کانسٹنٹ رہے گا۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر فائق حسین کہتے ہیں کہ خلیجی ممالک میں لوگوں کا جانا آسان تھا اور ان کے خاندان زیادہ تر پاکستان میں آباد تھے، جس کی وجہ سے وہ مسلسل نہ صرف اپنے ملک سے جڑے رہتے تھے بلکہ سارا پیسہ بھی وطن واپس بھیجتے تھے، جس میں ایک تسلسل تھا۔ جبکہ وہ یورپی ممالک، امریکہ اور انگلینڈ سے بھیجی جانے والی رقوم میں اس اضافے کو وقتی گردانتے ہیں اور اسے مستقل نہیں سمجھتے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کی معروف ماڈل قندیل بلوچ کے قتل کو 2 سال 2 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک اس کیس کی سماعت مکمل نہیں ہو پائی ہے۔ پروسیکیوشن کے مطابق اب 20 سے زیادہ گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہونے ہیں۔ ملتان سے گوپانگ کی ایک رپورٹ۔
قندیل بلوچ 15 جولائی 2016 کو ملتان کے علاقہ مظفر آباد میں قتل ہوئی۔ پولیس نے ان کے والد ملک عظیم بخش کی رپورٹ پر مقدمہ درج کیا۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر سید سلیم بخاری کے مطابق اس کیس میں ابھی کئی گواہان کے بیانات ریکارڈ ہونے ہیں۔ اس میں تاخیر کی وجہ ملزمان کے وکلا ہیں۔ انہوں نے کہا،
جو مین اکیوز پرسنز ہیں ان میں مفتی عبد القوی صاحب ہیں اور وسیم ہے، حق نواز ہے، باسط الیس باسو ہے، اسلم شاہین ہے، جن کے خلاف اس وقت پروسیڈنگ ہو رہی ہے۔ مفتی قبیل صاحب کی آفٹر اریسٹ بیل ہوئی تھی، جس کے بعد ان کی 173 کی رپورٹ سبمٹ کی گئی تھی۔ ان پہ ایلیگیشن انسٹیگیشن کا ہے کہ اکیوز پرسنز نے ان کی انسٹیگیشن پہ یہ مرڈر کمٹ کیا ہے۔ یہ ڈیلینگ جو ہو رہی ہے یہ اکیوز پرسن کی طرف سے ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے کونسلز جو ہیں وہ کوآپریٹ نہیں کر رہے، وہ کراس ایگزامینیشن نہیں کر رہے۔
کیس کے مدعی اور قندیل بلوچ کے والد ملک عظیم بخش ماڑا کے وکیل صفدر شاہ کہتے ہیں،
پھر میں وہی بات کروں گا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ مدعی سیریس رہا، فیئر رہا، تو یہ سزا ان سب کو ہو جائے گی، یہی ہوگا۔ اگر مدعی میرا سیریس رہا تو یہ جو ہے نا ضرور ان کو سزا ملے گی۔
اس کیس کے اہم ملزم اور روہت حلال کمیٹی کے سابق رکن مفتی عبد القوی کے بارے میں بھی ضمنی چالان پیش کیا جا چکا ہے، جس میں انہیں آنت کا ملزم ٹھہرایا گیا ہے، اور ان کا دفاع اس کیس میں حاجی اسلم ایڈوکیٹ کر رہے ہیں۔ حاجی اسلم کے مطابق مفتی عبد القوی اس کیس میں مسلسل پیش ہو رہے ہیں اور ان کے خلاف استغاثہ کا کیس کمزور ہے۔
ہم تو کوئی بھی ایسی تاریخ نہیں ہے جہاں ہم پیش نہیں ہوئے، ہمیشہ پیش ہوتے ہیں۔ کورٹ بہت کرٹیس ہے، مہربان ہے، جیسے شہادت دیں گے ہم انشاءاللہ کراس کریں گے اور اس کے بعد پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا۔
پولیس تھانہ مظفر آباد نے قندیل بلوچ کے قتل کے الزام میں اس کے بھائی محمد وسیم اور کزن حق نواز کو پہلے ہی گرفتار کر رکھا ہے، جبکہ 2 بھائیوں اسلم شاہین، محمد عارف کے ساتھ ساتھ مفتی عبد القوی اور عبد الباسط کے خلاف اعانت قتل کا الزام ہے۔ ایم جے گوپانگ، اردو وی او اے، ملتان۔
اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی نئی سربراہ کا کہنا ہے کہ پوری دنیا کے درجنوں ملکوں میں انسانی حقوق صریحاً خلاف ورزیاں جاری ہیں، جن میں تشدد، منمانی گرفتاریاں اور ماورائے عدالت قتل شامل ہیں۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی نئی ہائی کمشنر مشل بیسٹٹ نے کونسل کے 39ویں اجلاس سے اپنے پہلے خطاب میں کہا کہ دنیا کے درجنوں ملکوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، لاکھوں افراد کے انسانی حقوق پامال کیے جاتے ہیں، ان پر تشدد کیا جاتا ہے، غیر قانونی طور پر منمانے طریقے سے گرفتار کیا جاتا ہے، ماورائے عدالت قتل کیے جاتے ہیں اور آزادی اظہار پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ انہوں نے میانمار میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں ایک آزاد اور غیر جانبدار مشن کی چونکا دینے والی رپورٹ کا بھی تذکرہ کیا۔ انہوں نے کونسل پر زور دیا کہ وہ اس معاملے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اٹھائے تاکہ اس کے انسداد کے لیے کوئی بین الاقوامی نظام وضع کیا جا سکے۔ انسانی حقوق کی نئی ہائی کمشنر نے شام میں جاری بحران کا بھی ذکر کیا اور اپنی تشویش کا اظہار کیا۔
The suffering of the people of Syria has been interminable and terrible. I urge all nations to take all necessary action to urgently ensure their protection.
ہائی کمشنر بیچلٹ کہہ رہی ہیں کہ شامی عوام کے مصائب خوفناک حد تک ایک تسلسل سے جاری ہیں۔ میں تمام ملکوں پر زور دیتی ہوں کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے اور وہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے انسداد کے لیے فوری اقدامات اٹھائیں۔ اور اسی طرح ہفتے کے روز ایک مصری عدالت نے 75 افراد کو پھانسی کی سزا سنائی، جبکہ اس مقدمے کو انصاف کے عالمی معیار کے تقاضوں کے تحت نہیں چلایا گیا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی نئی ہائی کمشنر مشل میچلٹ چلی میں 2 مرتبہ صدارت کے عہدے پر فائز رہ چکی ہیں۔ اپنی تقریر کے آخر میں انہوں نے امید ظاہر کی کہ انسانی حقوق کے تحفظ کے سلسلے میں جہاں کچھ تاخیر اور کوتاہی ہوئی ہے وہاں اب بھی بہت کچھ کرنے کی گنجائش اور مواقع موجود ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان نے امریکہ اور شمالی کوریا پر زور دیا ہے کہ وہ جزیرہ نما کوریا کے جوہری اسلحے سے پاک کرنے کے لیے جرات مندانہ فیصلے کریں۔ ادھر شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک مثبت خط موصول ہوا ہے جس میں ان سے ایک اور ملاقات کے لیے کہا گیا تھا، جس کے بعد امریکہ کے شمالی کوریا کے لیے خصوصی ایلچی خطے میں پہنچ گئے ہیں۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں انجم ہیرلڈ گل۔
منگل کے روز اپنی کابینہ سے بات کرتے ہوئے صدر مون کا کہنا تھا کہ شمالی کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے پر قائل کرنے کے لیے امریکہ کو پہل کرنی چاہیے۔ صدر مون کا کہنا تھا
اجے پوکھانی بویو جنگین ہیگل پھیگیانن ہن چھاون دو نوپن تنگے رو۔
شمالی کوریا کے پاس موجود جوہری اسلحے کو ختم کرنے کے لیے شمالی کوریا اور امریکہ کے رہنماؤں کو جرات مندانہ فیصلے کرنا ہوں گے۔ شمالی کوریا کو اپنے جوہری پروگرام سے دستبردار ہونا ہوگا اور امریکہ کو ایسے حالات پیدا کرنے ہوں گے جس سے یہ قدم اٹھایا جا سکے۔ صدر مون کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایک روز قبل شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک مثبت خط موصول ہوا تھا جس میں ان سے دوسری ملاقات کی درخواست کی گئی تھی، جس کے بعد شمالی کوریا کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی شمالی کوریا پہنچ گئے۔ خصوصی ایلچی سٹیفن بیگن نے شمالی کوریا کے وزیر خارجہ کانگ کیون ہو اور ایٹمی پروگرام کے ایلچی لی ڈو ہون سے ملاقات کی ہے، جس میں جزیرہ نما کوریا کو جوہری اسلحے سے پاک کرنے پر بات چیت ہوئی۔ نئے کردار میں اپنے پہلے غیر ملکی دورے کے دوران بیگن نے اس کام کو مکمل کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ سٹیفن بیگن کا کہنا ہے ہمیں سخت محنت کرنا ہوگی، تاہم ہمارے سامنے ایک بہترین موقع ہے جسے صدر ٹرمپ، صدر مون اور صدر کم جونگ ان نے فراہم کیا ہے۔ ہمیں اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ہر طرح سے کام کرنا ہوگا۔ میں نے ایک کوریائی ضرب المثل سنی ہے کہ آغاز کے معنی آدھا کام مکمل ہونا ہے، ابھی یہ ایک آغاز ہے، سو ہمیں اس کام کو تکمیل تک پہنچانا ہے۔ گو کہ شمالی کوریا نے جوہری تجربات کرنے والے مقام کے کم از کم چند حصے مسمار کیے ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ اس نے میزائل انجن کے تجربات والے مقام کو بھی مسمار کر دیا ہے، لیکن اسے امریکہ سے طے پانے والے معاہدے کے تحت ایٹمی ہتھیاروں کے پروگرام کو ختم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ امریکی تھنک ٹینک رینڈ کارپوریشن سے وابستہ دفاعی تجزیہ کار بروس بینٹ کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کے تحت بھرپور سرگرمیاں جاری ہیں اور وہ مزید ہتھیار بنانے کے لیے امریکہ سے ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
پروگرام ہے آپ کی صحت، بہجت حاضر خدمت ہے۔ ایک نئے مطالعے میں خبردار کیا گیا ہے کہ دنیا میں بالغ افراد کی آبادی کے ایک چوتھائی سے زائد افراد یا پھر 1 ارب 40 کروڑ افراد کافی حد تک جسمانی ورزش نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے انہیں دل کے عارضے، ٹائپ 2 ذیابیطس، نسیان، بعض طرح کے سرطان اور صحت کے دوسرے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن عالمی ادارہ صحت یا WHO کی رپورٹ کے اجرا کے بارے میں تفصیل بیان کرتی ہیں۔ یہ اپنی نوعیت کا ایسا پہلا جائزہ یا اسٹڈی ہے جس میں مختلف ادوار میں عالمی سطح پر جسمانی سرگرمیوں یا ورزش کے رجحانات کا پتہ لگایا گیا ہے۔ اس جائزے میں 168 ملکوں کے تقریباً 20 لاکھ افراد کا احاطہ کیا گیا ہے اور معلوم ہوا ہے کہ 2001 سے 2016 کے دوران جسمانی ورزش کا فقدان اور غیر فعالیت کی شرح میں کوئی واضح فرق نہیں آیا۔ عالمی ادارہ صحت یا WHO نے بتایا ہے کہ لوگ زیادہ نقل و حرکت نہیں کرتے، جو باعث تشویش ہے۔ خاص طور پر خواتین میں یہ مسئلہ دنیا بھر میں مردوں کے مقابلے میں زیادہ گمبھیر ہے۔ صرف مشرقی اور جنوب مشرقی ایشیا کو اس حوالے سے استثناء حاصل ہے۔ رپورٹ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ متمول ملکوں میں جسمانی غیر فعالیت کی شرح کم آمدن والے ملکوں کے مقابلے میں دگنی ہے۔ اس جائزے کا اہتمام کرنے والی کلیدی آتھر رجائنا گڈ ہولڈ کا کہنا ہے کہ اس جائزے میں دنیا بھر سے مختلف ملکوں میں ورزش کی شرح کا وسیع تر پیمانے پر اندراج کیا گیا۔
رینجنگ فرام ایز لو ایز 6% ان یوگنڈا اینڈ موزمبیک ٹو 67%۔
آتھر گڈ ہولڈ کہتی ہیں کہ یوگنڈا اور موزمبیک میں یہ شرح 6% رہی، جبکہ کویت میں یہ 67% تک پہنچ گئی۔ چار ملکوں میں غیر فعالیت کا تناسب 50% سے زائد رہا، ان میں کویت، امریکہ سموا، سعودی عرب اور عراق شامل ہیں، اور یہ جائزہ 2016 میں مرتب کیا گیا۔ رپورٹ میں اس مختلف شرح اور تناسب کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ امکان اسی بات کا ہے کہ نسبتاً متمول ملکوں میں لوگ ایسے پیشوں سے وابستہ ہوتے ہیں جن میں زیادہ فعالیت اور حرکت درکار نہیں ہوتی۔ ان میں کمپیوٹرز کا استعمال یا پھر تفریح کے لیے مختلف ڈیجیٹل چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر اس میں طویل سفر بھی شامل ہے۔ دوسری جانب رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نسبتاً پسماندہ ملکوں میں لوگ زیادہ تر مزدوری کرتے ہیں، جس میں جسمانی سرگرمی درکار ہوتی ہے، اور پھر ان کی نقل و حرکت کے لیے موٹر کی سواری تک رسائی بھی کچھ کم ہی رہتی ہے۔ رپورٹ میں اس بات کی سفارش کی گئی ہے کہ لوگوں کو صحت مند رکھنے کے لیے ہر ہفتے 150 منٹ تک کی اعتدال پسند یا پھر 75 منٹ تک سخت جسمانی فعالیت درکار ہے۔ رپورٹ میں حکومتوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ایسے انفراسٹرکچر فراہم کریں جن سے پیدل چلنے یا پھر سائیکل چلانے کی ترغیب ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھیلوں اور تفریح کے لیے بھی ورزش کے رجحان کو تقویت ملے۔ بیچے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
میساچوسٹس کی ایک اسکول میں اساتذہ طلباء کو مصروف رکھنے کے لیے مصنوعی انٹیلیجنس کے آلات استعمال کر رہے ہیں، جیسا کہ ایک استاد بحث و مباحثہ کی ایک کلاس لیتے ہوئے یہ جانتے ہیں کہ تمام طلباء توجہ نہیں دے رہے ہیں، کچھ بور ہو جاتے ہیں یا پریشان، لیکن بعض طلباء کے طبی مسائل بھی ہیں۔ پلے ماؤتھ ساؤتھ مڈل اسکول کے طالب علم سینوک آٹیزم کا شکار ہیں۔ وہ کہتے ہیں، جب میں چھوٹا تھا اور ابتدائی تعلیم شروع کر رہا تھا تو میں سیکھنے کا زیادہ شوقین نہیں تھا، میں اسکول جانا پسند نہیں کرتا تھا، پھر جب میں اس کا حصہ بنا تو پھر سب کچھ اس کے برعکس تھا۔ یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے جسے بوسٹن سے شروع کیا گیا، جو برین پاور کہلاتا ہے۔ یہ طلبہ کو مصروف رکھنے کے لیے اساتذہ کی مدد کرتا ہے۔ نوک کلاس روم میں گوگل گلاس استعمال کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، مجھے برین پاور کی مدد سے سیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ یہ مجھے آنکھوں کے ساتھ رابطہ رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اسی طرح گوگل گلاس بھی مجھے آنکھوں کے رابطے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ برین پاور کے بانی اور CEO نیٹ کہتے ہیں، مصنوعی ذہانت ایسی چیزوں کا پتہ لگاتی ہے جیسے کہ جب طلبہ استاذ کو توجہ دیتے ہیں جبکہ وہ نیچے دیکھتے ہیں یا میسیجز کرتے ہیں، اور جب وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو شاید وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس نئے آلات کے ذریعے اساتذہ آسانی کے ساتھ اپنی تدریس کو تمام طلبہ تک پہنچاتی ہے۔ فیٹ لیپیڈس کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں گلو۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز, پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر پیٹرک ڈیئر. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن پیش کیے جائیں گے. خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.